السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، پچھلی کچھ نشستوں سے بڑا ایک اہم بہت بنیادی موضوع ہے کہ جو زیر بحث ہے، ہمارا گھر اور ہماری ذمہ داری. اس عنوان سے الحمدللہ گھر والوں کی تربیت، اس کی اہمیت، اس کے فوائد الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں تفصیل سے. اسی طرح سے گھر کے اندر کے جو کردار ہیں، اس میں سربراہ خاندان کا کردار، وہ ہم نے سمجھا تفصیل کے ساتھ. پھر تعلق زوجین یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ہے کہ جو ہمارے سامنے آیا، اور تفصیل کے ساتھ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں اس اہم دو کرداروں کے حوالے سے وہ ہم نے سمجھے. انشاءاللہ اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور گھر کے اندر ایک اور کردار ہے کہ جو کہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے والدین کا کردار، اور اسی کے ساتھ پھر اولاد کا کردار بھی ہے کہ جو کہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم سمجھیں گے. تو والدین کے کردار کے حوالے سے یہ بات بہت بنیادی ہے کہ یہ جو ہماری اولادیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہیں، اور اس ننھے پودے کی مانند ہوتے ہیں کہ جسے ہر قسم کی گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ کر اور ایک تناور درخت کی شکل میں پروان چڑھانا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے والدین کی، خاص طور پر اس زمین میں. اور یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کم سن بچے ہوتے ہیں، ان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی بیج اگر ڈالا جائے تو اس بیج کو وہ زمین قبول کر لیتی. تو لہذا یہ بہت اہم ہے کہ قبل اس کے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں کوئی باطل، کوئی دشمن وہ اپنا باطل بیج بو دے، اور وہ ہمارے بچوں کے دلوں میں وہ باطل درخت ہے کہ جو کہ پروان چڑھ جائے، اس سے قبل ہی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ہے کہ جس پر فوکس ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں، یہ جو ہمارا نوجوان ہے، یہ دین اسلام کے سپہ سالار ہیں، اور اس کے غلبے کی جد و جہد کا یہ ہراول دستہ ہیں کہ جو کہ ہوا کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے اس انقلابی مشن میں ہر زمانے میں نوجوان طبقہ بھی ہے کہ جو ان کا دست و بازو بنا ہے. اور بہرحال دین اسلام ہمارے نوجوانوں میں، ہماری اولادوں میں کچھ بنیادی اوصاف ہیں کہ جو کہ دیکھنا چاہتا، یعنی جفا کشی ہے، سادہ زندگی ہے، فیاضی ہے، دریا دلی ہے، اسی طرح سے بہادری، قول و قرار کا جو اقرار ہے، اس کی جو پختگی ہے، یہ وہ بنیادی اوصاف ہیں کہ جو دین اسلام، شریعت ہمارے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آج کے جو بچے ہیں، خاص طور پر جو مغربی دجالی تہذیب میں پل کے بڑے ہو رہے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا آج کے یہ بچے کہ جو دجالی تہذیب کی گود میں پل رہے ہیں، کیا آنے والے وقت کے چیلنجز سے کہ جس کا سامنا ہمیں آگے جا کے کرنا ہے، کیا وہ اس سے نمٹ سکیں گے ان چیلنجز سے، تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے کی جو مغرب کی پالیسی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بچے جلد بڑے نہیں ہوتے، اور آج ایک 17 سال کا نوجوان اس کی جو کیفیات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ پانی کے 2 کنستر اسے اٹھانے کے لیے کہہ دیں تو وہ آدھا گھنٹہ ہے کہ جو سوچنے پر لگائے گا اور دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرے گا. یہ آج کا جو نوجوان ہے اس کی کیفیت ہے. اور ماضی میں ایسے بھی نوجوان گزرے ہیں، 17 سال اگر آپ کو یاد ہو سندھ میں اسلام کا جو داخلہ ہوا ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ محمد بن قاسم رحم اللہ، 17 سال کی وہ نوجوان، اور کس طرح سے وہ یعنی سپہ سالار بن کے سندھ میں جو اسلام کا دخول ہے، ہم انہیں کے مرور منت ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ نوجوان بھی تھے کہ جو کہ اسلاف کے تھے، اور آج کا جو بھی نوجوان ہے اس کی کیفیت بھی ہمارے سامنے ہے. اور آج بچوں کو جو عادی بنایا جا رہا ہے کہ تمہیں صرف تعلیمی مارکیں ہیں کہ جو کہ سر کرنے، تو بہرحال علم کی سب سے زیادہ پروموشن تو دین اسلام نے دی ہے، تعلیم میں ہمیں آگے سے آگے جانا ہے. لیکن اسلاف کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ کردار سازی پر بھی زور ہوتا تھا. آج کیفیت یہ ہے کہ تعلیمی مارکے تو سر ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈیز پہ پی ایچ ڈیز ہیں کہ جو کہ اپنے بچوں کو کرائے جا رہے ہیں، لیکن وہ کردار ہم نہیں بنا پا رہے. وہ مینٹورز جو مربی کا کردار والدین کا ہوتا ہے وہ مینٹورز ختم ہو گیا، وہ مربیانہ کردار ہے کہ جو کہ ختم ہو گیا. اور بہرحال پھر اس کے نتائج ہیں کہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کی چال میں بھی فرق آ گیا، ایک لچک ہے کہ جو کہ آ گئے. وہ ذرا ذرا سی کیفیات میں اور مصائب میں وہ بلک اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں. وہ جفا کشی، وہ بہادری، وہ ہمارے نوجوانوں میں ورزہ نہیں آتے. اور آج آپ اپنے ہی نوجوانوں کی کیفیات دیکھیں، انداز گفتگو دیکھیں، وہ تبدیل ہو گیا. طرز کلام، نشست و برخاست کی جو کیفیات ہیں وہ بالکل ختم ہو گئیں، چینج ہو گئیں. جو خوشی اور غم پر حیرت کے جذبات کا جو اظہار ہے وہ آپ کیفیات ہیں کہ جو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آج ایک بچی یا بچے کو اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کی زبان پر کیا آواز آتی ہے؟ آؤچ کی آواز تو آپ کو سنیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زبان پر کوئی بھی، چاہے بڑی سے بڑی مصیبت ہو، چھوٹی سے چھوٹی سے مصیبت ہو، تو شریعت نے کون سا جملہ ہے کہ جو کہ ہمیں سکھایا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ آج نوجوانوں کی زبانوں پر نظر نہیں آتے. مشکلات چاہے بڑی ہوں چاہے چھوٹی ہوں، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ مغرب کی جو بھی کیفیات ہیں وہ ہمارے نوجوان بچوں کی زبانوں پر ہیں. اور اصل میں یہ وہ نتیجہ ہے کہ آج ٹی وی کی گود میں، انٹرنیٹ کی گود میں یہ نوجوان نسل ہے کہ جو کہ پل بڑھ رہی ہے اور سیکھ رہی ہے، جو بھی سیکھ رہی ہے. تو اسی کے یہ نتائج ہیں کہ آج موم بتی مافیا بھی ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، پارلیمنٹ میں 2 منٹ کی خاموشی ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. میں سوال پوچھتا ہوں اکثر و بیشتر جب بھی یہ موقع ان مضامین کو پڑھانے کا ملتا ہے مختلف فورمز پہ، کہ بھئی یہ موم بتی مافیا کہاں سے آئی، یہ طرز عمل کہاں سے آیا؟ یعنی ہم سب جانتے ہیں نا، کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو بھئی وہاں اس اسپاٹ پر جو ہے وہ موم بتیاں جلا کے اور غم کا اظہار ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ یہ ہماری تہذیب تو نہیں. سیرت مطہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں ہر شعبے میں. سن 3 ہجری میں یعنی اہل ایمان کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے غم کی کیفیت تھی نا. 70 جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے احد کے میدان، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا بھی ہے کہ جو کہ آپ کے سامنے آیا. کون تھے حضرت حمزہ؟ آپ کے سگے چچا تھے. اور حضرت حمزہ کا جو سینہ ہے چاک کر کے اور کلیجہ نکال کر جو ہے وہ مسلح کیا گیا تھا، چبایا گیا تھا. اور اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. کیا صحابہ کرام نے احد کے میدان میں موم بتیاں جلائیں؟ 70 ذی القدر صحابہ کرام، اور ایک صحابی اس کی قدر و قیمت اہل سنت والجماعت ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں غیر صحابی تمام علماء فصحاء بلغاء پوری امت کے بڑے بڑے لوگوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک ادنا سے صحابی کو رکھ دیا جائے تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ وہ ایک ادنا سے صحابی کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ 70 ذی القدر صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں, کوئی موم بتی مافیا وہاں نظر آئی؟ کوئی موم بتیاں جلا کے غم کا اظہار کیا گیا؟ نہیں. لیکن آج ہے کہ جو کہ یہ موم بتی مافیا نظر آتی ہے, وہی مغربی دجالی تہذیب اسی کے اثرات ہیں کہ جو کہ ہمارے ہاں وہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح 2 منٹ کی خاموشی پارلیمنٹ میں, کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی غم کی کیفیت, تو پارلیمنٹ میں 2 منٹ خاموش رہ کے اور غم کا اظہار کیا جا رہا تھا. یہ طریقہ کار تو ہمیں نہیں سکھایا شریعت نے, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری دجالی تہذیب ہے, مغربی تہذیب, کہ جو ہمارے ہاں ہمارے نوجوانوں میں ہر جگہ ہر شعبے میں وہ نظر آ گئی ہے اور انہیل ہو چکی ہے. آج یہی والدین ہیں کہ جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی روح کی غذا کیا ہے. یہ میں نے عرض کیا ہے, پہلے بھی کلام ہوا ہے اس پر. والدین کی طرف سے بچوں کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ بھائی موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے, ذرا سوچئے, قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, یہ روح کس کی طرف سے ڈالی گئی ہے ہر انسان میں؟ اللہ کی طرف سے. سورہ ہجر میں الفاظ آتے ہیں نا کہ جب ازل میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ جب میں آدم کا خاکی وجود بنا لوں انسان کا اور اسے سوار لوں اور اپنی روح میں سے پھونک دوں, تو اے فرشتوں تب تم آدم کو سجدہ کرو. یعنی وہ روح کے جو اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے میرے اور آپ کے اندر, اور اس روح کو جو ہے وہ سجدہ کرایا گیا. خاکی وجود کو سجدہ نہیں کرایا گیا, بلکہ وہ روحانی وجود اس خاکی وجود کے اندر کہ جو عظمت کا ایک سمبل ہے انسان کے, اسی اعتبار سے اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا. لیکن اس روح کی غذا آج یہ کہا جائے کہ وہ کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے. اور یہ قول کس کا ہے ذرا سوچئے, یہ کس نے ہمیں پٹی پڑھا دی؟ یہ شیکسپیئر, وہ ایک جگہ اس نے یہ جملہ ہے کہ جو کہ ادا کر دی, ایک کافر اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی موسیقی روح کی غذا ہے. تو اس شیکسپیئر ایک کافر کے قول کو ہم نے ہرز جا بنا لی. اور آج کا ایک پڑھا لکھا مسلمان دانشور بڑی بڑی محافل میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھئی موسیقی روح کی غذا ہے. ارے بھائی, ایک کافر اور ایک مومن کی تو مادی غذا بھی ایک نہیں ہو سکتی, روحانی غذا کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک ٹیبل پر ایک یعنی مختلف کھانے سجے ہوں اور کوئی لحم الخنزیر لا کے رکھ دے, سور کا گوشت لا کے رکھ دے ٹیبل پر, تو ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوگا؟ کھانا تو بہت دور کی بات ہے, اس ٹیبل پر ہم بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے کہ جہاں پر سور کا گوشت لا کے رکھا گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سور کا گوشت حرام کیا گیا ہے ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی. تو لہذا یہ ہے کہ جب مادی غذا ایک نہیں ہو سکتی کافر اور مومن کی, تو روحانی غذا کیسے ایک ہو گئی؟ شیکسپیئر نے کہہ دیا کہ بھائی موسیقی روح کی غذا ہے, تو بھائی موسیقی اس قول کو ہرز جا بنا لیا گیا. اور یہ ہے کہ کس طرح سے آج کیفیت کیا ہے کہ ہمارے آج غم ذرا دیکھیں, ہمیں غم کس پر لاحق ہوتے ہیں, اور اسلاف کے بھی غم ہیں کہ جو کہ ذرا کمپیریزن کر لیں. آج جو ہمارے غم ہیں, والدین ہو اولاد ہو, تربیت تو والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, بچے تو والدین ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ والدین کا کردار بڑا اہم ہے. کوئی بھی غم کی کیفیت آتی ہے, کوئی موبائل اسنیچنگ ہو گئی, کوئی گھر میں چوری کا معاملہ ہو گیا, یا کوئی بھی نقصان ہو گیا, تو یہ آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جو کہ چاہے مرد ہو خواتین ہو اور اولاد ہو, سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. چلیں, یہ تو ایک کیفیت ہے کہ کوئی یعنی چیز جو ہے وہ چوری ہو گئی, کوئی نقصان کا معاملہ ہو گیا. آج تو ہم اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ یہ آنکھوں سے آنسو, میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی کہ ایک انڈین سیڈ سانگ سیڈ سین, ایک یعنی فحش فلم میں اگر کوئی سیڈ سین آتا ہے, سیڈ سانگ آتا ہے, اس کو دیکھ کر جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. یہ تربیتیں ہیں کہ جو کہ چل رہی ہے کہ نہیں. ایک سیڈ سانگ غمگین ایک گانے کو سن کر اور ایک فلم کے سیڈ سین کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں. ارے اتنے قیمتی یہ آنسو ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو دو قطرے ہیں کہ جو کہ بڑے محبوب ہیں. ایک شہید کا قطرہ کہ جو جس نے اللہ کے راستے میں جان اپنے قربان کر دی, خون بہا دیا, لہذا وہ شہید کے خون کا قطرہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بڑا محبوب ہے. اور دوسرا قطرہ یہ آنکھوں کے آنسو کے جو خلوت میں خشیت الہی میں ایک بندہ مومن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو کے قطرے یہ بہت محبوب ہیں. لیکن کہاں ان آنسو کو ہم غارت کر رہے ہوتے ہیں, ایک سیڈ سین پر, ایک سیڈ سانگ پر. تصور تو کریں, یہ آج ہمارے غم ہیں. اور ذرا اسلاف کے غم کو بھی ذرا دیکھیں. صدیق اکبر کا غم کیا تھا؟ وہ غم عقبہ تھا, وہ آخرت کا غم تھا. یہ والدین اپنے بچوں کو تربیت کریں کہ بھئی یہ خوشی اور غمی کے طریقے کیا ہیں, شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے. یہ واقعات ہیں کہ جو کہ والدین کو اپنی اولاد کو سنانے چاہیے. صدیق اکبر کیا غم چڑھا ہے. رم اس کی کیفیت میں ایک موقع پر کہتے ہیں کہ کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا کہ جو پاؤں تلے رون دیا جاتا اور اس سے حساب کتاب نہ ہوتا. روز قیامت یعنی کھڑے ہو کے اللہ کے حضور میرا تو حساب کتاب ہے ایک ایک عمل کا کہ جو کہ مجھے دینا ہے. کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا کہ جو پاؤں تلے رون دیا جاتا اور باسے بادل موت اس کے لیے نہیں ہوتا اور نہ اس سے کوئی حساب کتاب ہوتا. رمز کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں. یہ ہے غم عقبہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم عقبہ بھی دیکھیں. آخرت کی ناکامی اور کامیابی کی جو فکر ان کو لاحق تھی. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واقعات ہیں بڑے ایمان افروز ہیں. یعنی بالکل آخری دور میں جب آپ بیمار ہوئے اور کیفیت بالکل آخری دور کی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے پاس بیٹھے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو میں برابر برابر پہ بھی روز قیامت چھوٹ جاؤں تو بڑی بات ہے. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ روز قیامت اگر برابر برابر پر بھی چھوٹ جاؤں, کیا مطلب؟ یعنی جب اعمال نامے تولے جائیں گے ترازو میں تو نیک اور اعمال بد اگر برابر بھی ہو جائیں اس پر بھی میں چھوڑ جاؤں تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا آئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ تمام انسان تمام لوگ وہ جنت میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اس کو جہنم میں پھینکنے کا, تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ شاید وہ میں ہوں. یہ ہے کیفیت. اور اگر آسمان سے ندا آئے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے کہ جس کے لیے فیصلہ جنت کا ہو گیا, تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ وہ میں ہوں. یعنی خوف اور امید کے درمیان کی اسی کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو ہے وہ قرار دیا ہے. الایمان بین الخوف والرجا. تو لہذا خوف بھی ہے, اللہ کی خشیت بھی ہے, اور یہ ہے کہ اس سے امید کا دامن بھی ہے کہ جو کہ تھاما ہوا ہے. یہ غم عقبہ تھا کہ جو حضرت عمر فاروق کا تھا. وہ واقعہ بھی یاد کیجئے حضرت عمر فاروق کا, بڑا ایمان افروز ہے. یعنی کس طرح سے کیفیت جو ہے وہ طاری تھی کہ کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں روز قیامت اللہ کے حضور. یعنی غزوہ تبوک سے واپسی پر چند منافقین نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس ایک خاص وادی اور راستے سے آپ گزریں گے تو ہم بھاری پتھر گرا کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں گے. تو یہ بعض منافقین نے یہ پورا پلان ہے کہ جو کہ کر لیا تھا. وہی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو آگاہ فرما دیا گیا اور آپ راستہ تبدیل کر کے اور گزر گئے. آپ کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان تھے رضی اللہ تعالی, اور یہ ان کا لقب ہے صاحب اسر النبی. یہ کیا کہلاتے تھے؟ صحابہ کرام میں مشہور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ لقب انہیں ملا تھا صاحب اسر النبی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دان تھے. وہ راز کیا تھا؟ سفر کے دوران یہ ساتھ تھے, اللہ کے رسول نے گن گن کر منافقین کے نام بتائے کہ حذیفہ یہ کٹر منافق ہے, یہ کٹر منافق ہے, یہ کٹر منافق. گن گن کے نام بتائے کس کو؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو، اور یہ ان کے لیے راستہ، ان کے پاس راستہ اللہ کے رسول کا. تو بہرحال یہ ہے کہ اسی وجہ سے یہ صاحب اسر نبی کہلاتے ہیں کہ یہ نبی کے رازدان. حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتایا. آئے حضرت حذیفہ کے پاس، قسمیں دے دے کے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ مجھے منافقین کے نام نہ بتاؤ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن صرف مجھے اتنا بتا دو کہ اس منافقین کی فہرست میں حضرت عمر کا نام ہے کہ نہیں، عمر ہے کہ نہیں اس میں شامل، بس اتنا بتا دو. یہ وہ غم عقبہ تھا اور یہ محاسبے کا خوف تھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اتاری تھا، آج ہمارے غم ہیں، ذرا کمپیریزن کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً وہ غم عقبا، وہ آخرت کا غم اور اس کی فکر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. امی عائشہ صدیقہ کا بھی غم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، عائشہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ طویل روایت ہے. امی عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول جہنم کی ہولناکی کا تصور کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور میں نے عرض کیا کہ آج ہماری آنکھوں سے آنسو کب رواں ہوتے ہیں، کب جاری ہو رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، ایک انڈین فلم کے سیڈ سانگ پر، ایک سیڈ سین پر، یہ قیمتی آنسو ہیں کہ جو کہ مرد بھی بھارے ہوتے ہیں، عورتیں بھی بھارے ہوتی ہیں. تو والدین اگر یہ اس ڈگر پہ چلیں گے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں؟ تو لہٰذا یہ تربیت کے مختلف پہلو ہیں کہ جس کا ہمیں خاص خیال ہے کہ جو کہ رکھنا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی جو یہ نسل ہے نا، یہ ٹی وی، انٹرنیٹ اور چینلز کی گود میں پل رہے ہیں، اس کی ہلاکت خیزیاں، اس پر ایک تبصرہ ایک صاحب نے کیا، بڑا عمدہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک ڈائلیما، ہمارے لیے لمحہ فکریہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جو کہ وہ کہتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں موجود بچے وہ بظاہر تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن در حقیقت وہ اغوا ہو چکے ہیں. دروازے توڑ کر اور دیواریں پھیلانگ کر گھروں میں گھس کر ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. آپ کا ٹی وی، لیپ ٹاپ، موبائل اور دیگر چھوٹی بڑی اسکرینیں وہ آپ کے بچوں کے دماغوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو سیاہ اور پرگندہ کیا جا رہا ہے، ان کے کان اور آنکھیں حیا سے آری اور مادر پدر آزاد ہے کہ جو کہ بنائے جا رہے ہیں، گویا ان کے اعضا ہیں کہ جو کہ کاٹے جا رہے ہیں. اور اب یہ صرف مس شدہ لاشیں ہیں، بچوں کا چہرہ سامنے ہونا ہی ان کا موجود یا محفوظ ہونا وہ نہیں کہلاتا. اور بچیوں پر سے پردہ ہے کہ جو کہ سرک کر اب بدن سے بھی جان چھڑانے کے چکروں میں، اب یہ سر پر پردہ رکھنے کا بوجھ برداشت کرنے کی ہماری بچیاں متحمل نہیں ہو رہی. وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ رہی ہیں، وہ باہر کی دنیا کی اسیر ہو چکی ہیں، اور بچے ہونے کے باوجود مائیں بے اولاد ہیں کہ جو کہ کی جا رہی ہیں. آج کی بچیاں کل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑی جا رہی، انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بانجھ ہے کہ جو کہ کیا جا رہا. ہم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بھاری بھاری فیس دے دے کر اس مغربی تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں، وہ تہذیب کہ جس نے آپ سے آپ کا خالق چھین لیا اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی جب وہ چھین. یہ بچے نہیں، اگلی نسل کے والدین اغوا ہو رہے ہیں. یہ اغوا شدہ بچے کل کو کس طرح کے ماں باپ ہوں گے اس کا تصور بھی جب وہ بھیانک ہے. جب کردار مس کر دیے جائیں، جب افکار کچل دیے جائیں، جب تہذیب مار دی جائے، نسلیں اغوا ہو جائیں، تو یہ ہوتی ہے کڈنیپنگ. اور یہ ہوتے ہیں اصل مسنگ پرسنز، جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی جو ہے وہ کسی اور کے پیروکار ہوں، کسی اور کے جو ہے وہ فالوورز. تو بہرحال یہ ہے کہ لکھنے والے نے یہ خوب ہے کہ جو کہ لکھا ہے، اور یہ ہمارے ہی معاشرے کی جو عکاسی ہے وہ ہوتی ہے. دیکھیں ذرا کمپیریزن کریں، والدین کے کردار پر ہم بحث کر رہے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے. دیکھیں ایک اسلاف کی مائیں ہوا کرتی تھیں، کیا خوب مائیں تھیں. اور ایک ماں کا تذکرہ چلیں آج ہو بھی جائے، بڑی یعنی ایک جلیل القدر صحابیاں ہیں، ان کا نام ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا. ایک غزوے میں ان کے چار بچے ہیں، نوجوان چار بچے، اور ایک غزوے میں جنگ میں کفار سے مقابلہ کل شروع ہونا ہے، اور ایک دن پہلے اپنے بچوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں. ایک ماں اپنے چار نوجوان بیٹوں کو کل کفار سے مقابلے کے لیے جنگ پر بھیجنے کے لیے تیار کر رہی ہے. ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، اور ذرا آج کی ماؤں سے ذرا کمپیئر کیجئے ہمارے اسلاف کی ماؤں. لہٰذا حضرت خنسا کیا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نا، روایت میں الفاظ ان کے آتے ہیں، نقل ہوتے ہیں، کہتی ہیں کہ میرے بچوں تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی، اس ذات لا یزال کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو، یعنی میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو ذلیل و رسوا کیا، تمہارا نسب بے عیب ہے، تمہارا حسب بے داغ ہے، خوب سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کار ثواب نہیں، آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خنسا، ایک ماں رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چار نوجوان بچوں کی ذہن سازی جنگ میں یعنی بھیجنے سے ایک دن پہلے. فرماتی ہیں کہ کل اللہ نے چاہا اور میرے بیٹوں تم نے خیریت سے صبح کی تو تجربے کاری کے ساتھ اور خدا کی نصرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑنا، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی کا جو تنور ہے وہ خوب گرم ہو گیا اور اس کے شعلے ہیں کہ جو کہ بھڑکنے لگے تو تم خاص آتش دانے جنگ میں گھس پڑنا، یعنی یہ نہیں کہ کنارے کنارے رہتے ہوئے، نہیں، بالکل میدان جنگ میں جو ہے وہ تم گھس پڑنا، اور رائے حق میں دیوانہ وار جو ہے وہ تلوار چلانا. اور پھر کہتی ہیں کہ ہو سکے تو دشمن کے سپہ سلار پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑنا، کیونکہ پوری فوج کا جو بھی مورال ہوتا ہے وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے؟ وہ فوج کے سپہ سلار پر. اگر اسے مار دیا جائے تو پوری فوج کا مورال ہے کہ جو کہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کہتی ہیں کہ ہو سکے تو یعنی جو بھی سپہ سلار ہے دشمن کا اس پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑنا، اگر کامیاب رہے تو بہتر، اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر کہ آخرت کی جو فضیلت ہے تم اس کے مستحق ہو جاؤ. یہ الفاظ ہیں حضرت خنسہ کے رضی اللہ تعالیٰ نا، یہ ذہن سازی کر کے اور اگلے دن چار بیٹوں کو روانہ کرتی ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے، اور خبر آتی ہے گھر پر چاروں بیٹوں کی شہادت کی، چاروں بیٹے شہید ہو گئے کفار سے جنگ کے دوران. اور جب خبر آتی ہے تو فوراً یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سجدے میں گر کر اور فرماتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اپنے فرزندوں کی شہادت سے مشرف کیا، اور باری تعالی سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسی مائیں ہم سب کو جب وہ نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو نصیب فرمائے. میں نے عرض کیا کہ یہ اسلاف کی مائیں تھیں کہ جو دودھ پلاتے پلاتے وہ کفار سے جو بھی نفرت ہے اور وہ شریعت ہے کہ جو کہ وہ انفیوز کر دیا کرتی تھی، بچوں کے اندر ڈال دیا کرتی تھی دودھ پلاتے پلاتے. ہماری اسلاف کی ماؤں کے دودھ پلانے کے یہ مقاصد ہوا کرتے تھے. اور آج ذرا آپ کمپیریزن کیجئے، آج بھی ایک ماں ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی، پتہ ہے کیوں پلاتی؟ تاکہ بچے سو جائیں. تو پوری قوم سو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ریزلٹ. آج دودھ پلانے کے مقاصد تبدیل ہو گئے. آج کی ماں دودھ پلاتی ہے کہ بچے سو جائیں تاکہ کچھ سکون ملے. تو آپ سکون کی بھی کیفیت گھروں کی دیکھ لیں اور پوری قوم جو ہے وہ سوتی پڑی، غفلت کا شکار. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیات ہیں. والدین واقعتاً یہ بہت اہم کردار ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، ہمیں یہ تربیت کے پہلو ہیں کہ جو کہ رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں چند چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اور یہ واقعات ہمارے سامنے رونما بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم سنتے ہیں دوسروں سے تو ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. والدین کے کردار پر جو ہے وہ ایک روشنی بھی ہے کہ جو کہ ان واقعات سے پڑتی ہے، اور یہ دائیں بائیں ہمیں یہ واقعات ہیں کہ جو کہ معلوم ہوتے رہتے ہیں. ایک بہت مشہور نام ہے مفتی زبیر صاحب، تقی عثمانی صاحب کے شاگرد رشید بھی ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں مفتی زبیر صاحب, ٹی وی پر بھی جو ہے وہ آتے ہیں اور گفت و شنید جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں سعودی عرب ہے کہ جو کہ گیا اور وہاں ایک فیملی نے سعودی فیملی میں میری دعوت کی کھانے پر, تو میں ان کے گھر گیا تو ان کا جو 7-8 سال کے بیٹے ہیں کہ جو کہ آئے پانی اور کچھ مہمان نوازی کے لیے کچھ لے کر ہاتھوں میں, تو وہ 7-8 سال کا نوجوان تھا. مفتی زبیر کہتے ہیں حفظہ اللہ کہ میں نے اس بیٹے سے پوچھا, ہاں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, جس طرح سے عموم میں ہم بھی بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو اس بچے نے جو ہے وہ جواب دیا کہ میں بڑے ہو کے صحابی بنوں, میں بڑے ہو کے صحابی بنوں. یعنی جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ صحابی بنوں گا مطلب کیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنوں گا اس کے مشن, جس طرح سے 14 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دست و بازو کون بنے تھے, وہ صحابہ کرام بنے تھے. لہذا وہ کردار ہے کہ جو کہ میں اپناؤں گا, وہ صحابی ہے کہ جو کہ میں بنوں. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں کہ یہ تصور اس کے ذہن میں کیسے آیا, اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے چیز, لازم بات ہے کس کی تربیت ہے, والدین کی تربیت ہے, والدین نے یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ اپنی اولاد کو سکھائی ہیں, تو یہ طرز عمل ہے کہ جو کہ سامنے آ رہا. تو اس نے کہا کہ میں بڑے ہو کے صحابی بنوں گا, اور آج کیفیت کیا ہے, آج ایک دنیا دار گھرانے کا جو بھی جائزہ لے لیں, میں انجینئر بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, ضرور بنا جائے بھائی. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں آگے سے آگے جانا ہے, سائنس سے ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے, لیکن کس کے شیلٹر میں سیکھنا ہے, یہ گفتگو بارہا ان مجالس میں ہمارے سامنے آئی ہے. شیلٹر اوپر کون سا ہوگا, سائنس سے ٹیکنالوجی کے اوپر, وہ ریویلڈ نالج کا شیلٹر ہوگا, وہ قرآن و سنت کا شیلٹر ہوگا, تو یہ سائنس سے ٹیکنالوجی ہمارے لیے مفید ہوگی, ورنہ یہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی پر لے جاتی. ضرور سائنس سے ٹیکنالوجی میں آگے جائیں, لیکن اپنے بچوں کو یہ انجیکشنز بھی تو دینا ذرا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت و کردار کو جو ہے وہ سامنے رکھیں, تاکہ ان کے اندر یہ کیفیت بھی ہے کہ جو کہ پیدا ہو. پھر ایک اور واقعہ, ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کیا ویژن سیٹ کیا. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کیا ویژن ہے کہ جو کہ سیٹ کیا. تو جملہ سننے کو ملا, ان صاحب نے کہا کہ سورہ فجر کی صرف 2 آیتیں, سورہ فجر کی صرف 2 آیتیں, اور وہ کیا آیات ہیں آخری, کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ جب رب کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے اس نفس مطمئنہ کو کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور رب کائنات یہ اعلان کر دے کہ اے میرے بندے تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں جو ہے وہ شامل ہو جا, تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے یہ ویژن ہے کہ جو کہ سیٹ کیا سورہ فجر کی صرف یہ 2 آیتیں, فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ ویژن ہمیں بھی اپنی اولاد, اپنے گھر والوں کا سیٹ کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے بچوں سے پوچھا گیا ایک گھرانے میں, ایک صاحب گئے فیملی سے ملے, تو وہاں ان کا گھر بڑا چھوٹا تھا, تو انہوں نے جس طرح سے کیفیت ہوتی ہے دنیا دار لوگوں کی اور بچوں سے باتوں باتوں میں کہا کہ بھئی بیٹا تمہارا گھر تو بہت چھوٹا ہے, یہ تو بہت چھوٹا گھر ہے تمہارا. تو اب اس بچے نے کہا کہ انکل کوئی بات نہیں, جنت میں ہم بڑا گھر ہیں کہ جو کہ لیں, جنت میں ہم بڑا گھر ہے کہ جو کہ لیں. اب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, کبھی ہمارے کانوں میں یہ بچوں کی کیفیات جو ہے وہ آتی بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل وہ تربیت ہے والدین کی کہ جو کہ کار فرما ہے. ایسے نہیں اب بچوں کی زبانوں پر یہ جملے آ جاتے. آج اگر بچوں کی زبانوں پر کوئی نعمت, کوئی چیز ملنے پر الحمدللہ کہ الفاظ ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ والدین اور گھر والے جو ہے وہ یہ روٹین ہے اور یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ نکلتے ہیں. کسی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ اگر بچوں کی زبانوں پر آ رہے ہیں, تو یہ والدین کی تربیت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ گھر میں وہ روٹین ہے کہ جو کہ وہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ الفاظ نہیں آ رہا ہے اور آؤچ یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ کانٹا چبھنے پر یا کسی مصیبت پر آئے ارے کیا ہو گیا اور واویلا مچ جائے اور چیخوں پکار ہو جائے تو پھر بہرحال یہ بھی چیزیں ہیں, یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں کیونکہ وہ تربیت ہی نہیں. اسی طرح سے آج کل یہ بڑا ایک آؤٹ سورسنگ کا ایک زمانہ ہے نا, یعنی بچوں کو جو ہے وہ اسلامک اسکول میں فلاں اسکول میں داخل کرا دیا, فلاں مدرسے میں جو ہے وہ داخل کرا دیا, تو اب تصور کیا ہوتا ہے کہ بھائی جان چھوٹ گئی, ذمہ داری ہے کہ جو کہ ادا ہو گئے. تو لہٰذا یہ تصور ہے آؤٹ سورسنگ کا کہ جو کہ آج ہمارے یہاں یعنی پایا جاتا ہے فارغ ہو گیا. بھائی اللہ کے بندوں ذرا غور کرو, آج ایک اسکول ہے اس میں تم نے داخل تو کرا دیا اپنے بچوں کو, ہائی فائی فیس دے کے بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کرا دیا, لیکن کچھ نہیں پتا کہ اس اسکول کا نصاب کیا ہے. کبھی آنکھوں سے ذرا بچوں کے نصاب کو دیکھیں, سلیبس کو دیکھیں. جب ہم ایجوکیشن میں داخل ہوئے سسٹم میں تو ہم آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ ہمارے اسلامی بچے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کس کس طرح کے سلیبس ہیں کہ جو کہ ہمارے نصاب میں شامل کر دیے گئے. یعنی وہ پوائزن ہے کہ جس کے انجیکشن ہیں کہ جو کہ لگا دیے گئے. میں عرض کروں کچھ مثالیں آپ کو دوں, یعنی ایک بڑے اسکول کی انگلش کی کتاب آنکھوں سے گزری اور اس میں مریم سلام علیہا کا پورا چیپٹر ہے کہ جو کہ موجود ہے وتھ پکچر. مریم سلام علیہا کے ہاں پیدائش کس کی ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. ہم سب کا یہ یعنی ایمان ہے نا, ہم پڑھتے ہیں, کیسے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش؟ کیسے ہوئی؟ موزانہ طور پر ہوئی, بن باپ کے ہوئی. لیکن یہود کیا کہتے ہیں؟ یہود کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ تو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیتے ہیں, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ولد الزنا قرار دیتے ہیں یہود. اب وہی عقیدہ یہود کا ان آنکھوں نے دیکھا. وہ پانچویں یا چھٹی کلاس کی کوئی کتاب, ایک بڑے اسکول, کراچی کا اسکول, بڑا اسکول, اور اس میں مریم سلام علیہا پر پورا چیپٹر ہے, انگلش کی کتاب ہے, اور وتھ پکچرز دکھایا گیا اور اس میں لکھا کہ بھئی یوسف نجار معاذ اللہ اس کے ساتھ مریم سلام علیہا کا سفر ہوتا ہے اور درمیان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعلق ہے کہ جو کہ قائم ہوتا ہے, پریگننسی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ان آنکھوں نے یہ چیپٹر ہے کہ جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک بڑے اسکول کی ایک کلاس انگلش کی کتاب میں یہ چیپٹر ہے کہ جو کہ دیکھا. اور کس طرح سے شاعر, یہ تو ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, شاعر اسلامی کا مذاق ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے. ہماری چیپٹر یعنی فورتھ کلاس کا ایک انگلش کی کتاب, اس میں چیپٹر کیا ہے؟ گرینڈ پاس بیئرڈ, دادا جان کی داڑھی. اور ایک پوتا ہے کہ جو کہ دادا جان کی داڑھی اتنی لمبی دکھائی گئی وتھ پکچرز, چیپٹر ہے. اور اس میں سلو پوائزنگ کیا کی جا رہی, چیپٹر کیا چل رہا ہے کہ پوتا گود میں بیٹھا ہے دادا جان کی اور وہ پوتا کہتا ہے دادا جان اتنی لمبی داڑھی آپ کی, کیا آپ کو اچنگ نہیں ہوتی, تکلیف نہیں ہوتی, اس سے پریشانی نہیں ہوتی؟ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ شاعر دینی, وہ داڑھی مبارک کی سنت کہ جو تمام انبیاء کی سنت, سنت موقع دا واجب کے درجے پر بہتوں کے نزدیک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کے چہرے مبارک کی سنت, لیکن کس طرح سلو پوائزنگ ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہمارے بچوں کے اندر. پھر یہ ہے کہ دادا جان کو اکیلے, بلکہ اس نے پوچھا پوتے نے کہ دادا جان جب آپ رات کو سوتے ہیں تو اس داڑھی کو کمبل کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں یا اوپر رکھ کے سوتے ہیں؟ یہ پورا چیپٹر ہے. پھر یہ ہے کہ دادا جان کو اکیلے دکھایا گیا, انہیں سوچتا ہوا دکھایا گیا کہ بھائی میرا پوتا اس داڑھی سے بڑا اچنگ فیل کرتا ہے, بڑی تکلیف اسے ہوتی, اور بار بار وہ فیصلہ کرتے ہیں, بار بار شاپ کی نائی کی دکان پہ جاتے ہیں اور پوری داڑھی ہے کہ جو کہ صاف کرا لیتے. پورا چیپٹر ہے انگلش کی کتاب میں, فورتھ کلاس کے کوئی بچے کی نصاب میں یہ شامل. اور پھر اسٹارٹر ہے کہ جو کہ دیا گیا, لیسن ہے کہ جو کہ آخر میں دیا گیا, اور اس میں مختلف پکچرز ہیں کہ جو بچے کو دی گئیں, کسی کی وہ کرلی داڑھی, فرینچ کٹ داڑھی, کلین شیو, اس طرح کی انگریزوں کی پکچرز ہیں کہ جو کہ دکھائی گئیں, اور بچے سے پوچھا گیا تمہیں کون سا چہرہ ہے کہ جو کہ پسند ہے. اب آپ خود سوچیں, پورا چیپٹر جب ہمارا بچہ پڑھے گا تو اسے کون سی صورت پسند آئے گی, یا تو فرینچ کٹ یا کلین شیو؟ یہ ہے وہ ذہن سازی سلو پوائزنگ کے جو کہ ہو رہے. اور بہرحال یہ ہے کہ ایک یعنی ایک بزنس مین سے امریکہ میں، یہ آخری واقعہ بس میں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، امریکہ میں ایک ٹی وی پر لائیو ایک سیشن، ایک مشہور بزنس مین اس کا ایک انٹرویو ہے کہ جو کہ لائیو چل رہا تھا، اور اس کا بچہ بھی گھر بیٹھے وہ دیکھ رہا تھا اپنے والد کا انٹرویو. تو اینکر پرسن نے پوچھا اس بزنس مین سے کہ بھائی آپ ایک گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ تو اس بزنس مین نے کہا کہ میں ایک گھنٹے میں $500 ہے کہ جو کہ کما لیتے ہیں. بہرحال انٹرویو ختم ہوا، وہ بزنس مین اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ بیٹا گیٹ کے باہر کھڑا. اس نے بیٹا تم کیوں کھڑے ہو گیٹ کے باہر؟ تو لہذا اس نے والد صاحب سے کہا کہ بیٹا والد صاحب $400 میرے پاس ہیں، آپ ذرا $100 ہے کہ جو کہ مجھے عطا کر دیجیے. تو باپ نے $100 عطا کر دیے، $500 اس کے پاس ہو گئے. اب وہ $500 لے کر بچے نے اپنے والد صاحب کو دیے کہ ابا بابا جان یہ $500 آپ مجھ سے لے لیں اور اپنا ایک گھنٹہ مجھے دے دیں، اپنا ایک گھنٹہ مجھے جو ہے وہ عطا فرما دے. کیا بات سمجھی؟ یعنی یہ وہ والدین ہیں کہ جو ایک گھنٹے میں $500 ہے کہ جو کہ آج وہ کما رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو جب وہ وقت نہیں دے پا رہے. اور یہ ہے کہ یہ تصور جب وہ قائم کیجئے، آج یہ والدین کا حال ہو گیا. اس اینڈرائڈ پر کتنا ٹائم ہے کہ جو کہ ہمارا سرو ہوتا ہے؟ یہ اینڈرائڈز آج کل تو ایسے اینڈرائڈز آ کے جو چیخ اٹھتے ہیں کہ بھائی 7-8 گھنٹے آپ نے اس پر جو ہے وہ مسلسل گزار لیے، تھوڑا سا وقفہ بھی کر، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں. کسی سے پوچھا نا، بچے سے پوچھا کہ بھائی تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ اس نے کہا کہ کاش میں ایک موبائل فون ہوتا، اینڈرائڈ ہوتا، کہ اس بہانے اپنے والدین کی توجہ تو مجھے مل جاتا. یہ کیفیات ہے آج ہمارے، اینڈرائڈ پہ وقت ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے. والدین بھی جو ہے وہ اس کے دل دادا ہو گئے، کئی کئی گھنٹے گزار رہے ہیں، اولاد کو وقت ہی نہیں دیا جا رہا ہے، ان کی تربیت پر کوئی فوکس ہی نہیں ہو رہا. بہرحال یہ بڑا موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے، طوالت کا بھی تقاضا کرتا ہے، لیکن وقت پورا ہو چکا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو والدین کا کردار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. ان شاء اللہ اگلی نشست میں اولاد کے کردار پر بھی جب ان شاء اللہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.